আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اهلك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اهلك واصحابك يا نور الله فیضان قران کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ العنکبوت کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ العنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ میں 7 رکوع اور 69 آیات ہیں، جسے ہم مکڑی اسپائڈر کہتے ہیں اسے عربی کے اندر عنکبوت کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں 41 میں اللہ تعالی نے بتوں کی بے بسی، شرک کے بتلان پر دلیل دیتے ہوئے مکڑی کی مثال کو بیان فرمایا، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ کے رازوں میں ہے، یعنی اس کا معنی اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز پر جسے مطلع کیا، جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس کا معنی جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو سورت کی ابتدا ہوتی ہے، جو اس کی آیات محکمات شروع ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کا کیا یہ گمان ہے کہ انہیں دین کے اندر آزمایا نہیں جائے گا؟ ایمان کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے، ایمان والے ہیں، تو اس پر آزمائش بھی ہوگی۔ چنانچہ اب اسی سیاق کے اندر اس کا بیان ہے۔ آیت مبارکہ کے شان نزول میں بھی علماء نے متعدد اقوال لکھے ہیں کہ صحابہ اکرام پر بہت سی آزمائشیں آئیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کفار کی طرف سے ایذا پہنچانا، تنگ کرنا، ستانا، جو کچھ کفار کر سکتے تھے انہوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا، تو اس آزمائش پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو تسلی دینے اور یہ بتانے اور یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ دین کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، لہذا انہیں صبر کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، تو ضرور ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور ضرور اللہ جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آزمائش کا سلسلہ، جب کوئی شخص دعوی ایمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آزمایا جاتا ہے کہ یہ اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لیکن امتحان کے ذریعے وہ بات لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کر دی جاتی ہے، عملی طور پر اس پہ اسے آزمایا جاتا ہے کہ یہ اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ان کی بھی آزمائش کی، تو جسے جیسے ان کو آزمایا گیا اسی طرح تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ تو یہ گمان نہ کرو کہ تم صرف دعوی ایمان کر کے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسا گمان نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، وہ خدا سے بھاگ نہیں سکتے، خدا کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں، कितनी बुरी सोच है कि जो ये समझते हैं कि हम बुराइयां करें, कुफर करें, शिर्क करें, क्यामत को झुठलाएं, खुदा को झुठलाएं, खुदा के रसूलों को झुठलाएं, खुदा की किताबों को झुठलाएं और इसके बावजूद भी हमारी गिरफ्त नहीं होगी, ये गुमान भी गलत है। यानी अल्लाह ताला ने दोनों तरह के ग्रोहों को बता दिया, ईमान वालों को भी और काफिरों को भी, मानने वालों को भी और इनकार करने वालों को भी, कि जो मानने वाले हैं वो भी अपने जहन में रखें कि ये ना समझें कि सिर्फ दावा ईमान पर उनको छोड़ दिया जाएगा, उन्हें भी आजमाया जाएगा। और जो इनकार और तकजीब करने वाले हैं वो भी ये ना समझें कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, वो कुफर करें, वो शिर्क करें, वो जो मर्जी करें, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वो भी अपने जहन से ये बात निकाल दे, वो खुदा को आजिज नहीं कर सकते, खुदा की कुदरत से भाग नहीं सकते। अल्लाह ताला उन्हें भी उनके आमाल का बदला देगा, उनके आमाल की सजा देगा। अब बुरों का बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला मोमिनों को बशारत देता है। मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन अजलल्लाहि लआतिन व हुवस समीउल अलीम व मन जाहद فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہی اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور جو کوشش کرے تو اپنے فائدے ہی کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ ایمان والوں کو، خدا سے ملاقات پر یقین رکھنے والوں کو، جنہیں یہ یقین ہے، جن کا ایمان ہے کہ ہمیں خدا کی طرف لوٹنا ہے، قیامت کے دن خدا سے ملاقات کرنی ہے، خدا سے ملنا ہے، تو فرمایا کہ جن کو یہ امید ہے تو یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ انہوں نے ملنا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو اسے نہیں مانتے، جو خدا سے ملاقات پر ایمان نہیں رکھتے، تو ملنا تو انہیں بھی خدا سے ہے، لیکن ان کا ملنا بصورت بشارت اور بصورت خوشخبری نہیں ہے، ان کا ملنا ان کی ہلاکت کے طور پر ہوگا، جبکہ جو ایمان والا ہے اس کا ملنا خدا کی طرف سے انعامات ملنے کے طور پہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے، وَمَن جَاهَدَ، جس نے کوشش کی، کس چیز کی کوشش کی؟ اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کی۔ اب وہ خواہ وہ اس کا ومن جاہد بصورت جہاد ہے کہ اللہ کی راہ میں اس نے لڑائی کی، قتال کی، یا اس کی وہ کوشش اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اس نے کوشش کی، یا اس نے مصیبت پر صبر کرنے کی کوشش کی، تو فرمایا کہ جو کوشش کرے گا تو وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ جو اچھی کوشش کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، اس کی کوشش کا فائدہ خدا کو نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو کوئی خدا کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا، حج کرتا، زکاۃ دیتا، غریبوں کی مدد کرتا، وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ کوئی خدا کو فائدہ نہیں دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو فائدہ دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے تو کسی شے کی اصلاً محتاجی نہیں، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، ساری کائنات، ساری مخلوق خدا کی محتاج ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں۔ اور اب اس کے بعد پھر مزید ایمان والوں کو صراحت سے بیان کر دیا، ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، ایمان پر بھی بشارت ہے، لیکن قرآن پاک کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان والے وعامل الصالحات، اور اچھے کام کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، فرمایا کہ ان سے ان کی برائیوں کو ہم مٹا دیں گے اور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ تو جو مومن ہے اور صالح یعنی نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بھی مٹائے گا اور اسے بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد اعمال صالحہ کا چونکہ تذکرہ ہوا، تو اب اعمال صالحہ میں سے ایک بڑا اہم عمل والدین کی خدمت، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ یعنی تیرے ماں باپ اگر وہ تیرے اوپر کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم ہی نہیں، تو تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ یہ جو یہاں پر فرمایا گیا اس کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ اے میرے بیٹے تم دین اسلام چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑ دو اور دوبارہ کفر و شرک کے مذہب میں آ جاؤ، یعنی بت پرستی کی طرف آ جاؤ، ورنہ نہ تو میں چھاؤں میں بیٹھوں گی، میں دھوم میں بیٹھوں گی، نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، حتیٰ کہ میری جان نکل جائے اور بدنامی تمہاری ہوگی، لوگ بولیں گے دیکھو ماں کا قاتل پھر رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو تھی وہ دھوپ کے اندر بیٹھ کے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن ایک طرف والدہ کی محبت اور ایک طرف اللہ کی محبت، ایک طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ماں اگر تیری ایک جان نہیں، اگر ایک سو جانیں بھی ہوں اور تو ایک سو جانیں بھی قربان کر دے تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب والدہ نے ان کی یہ استقامت، ایمان کی پختگی اور ان کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھا تو پھر اس نے اپنی بھوک ہڑتال کو ختم کر دیا اور دوبارہ کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو اب اس سیاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگرچہ کافر و مشرک بھی ہوں تب بھی اولاد ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن شرک اور کفر کے معاملے میں، خدا کی نافرمانی کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی والدہ نے جو یہ کہا نا کہ اے بیٹا تو شرک کر، خدا کو، خدا پہ جو ایمان ہے وہ چھوڑ دے، تو یہ بات نہیں ماننی۔ اللہ کی نافرمانی میں، خدا کی ناراضگی میں کسی کی اطاعت نہیں، ہاں اس سے ہٹ کر دنیا کے معاملات کے اندر والدین کی خدمت کی جائے گی۔ لہذا ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کی جائے گی، تب بھی ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، تب بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا، تب بھی ان سے بات چیت کا انداز اچھا ہی ہوگا۔ ہاں اگر وہ بولے کہ معاذ اللہ کفر کرو، شرک کرو، گناہ کا کام کرو، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لہذا ماں باپ اگر بولیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھنا، ہرگز بات نہیں مانیں گے۔ ماں باپ بولے بیٹا داڑھی منڈا دو، داڑھی نہیں رکھنی، نہیں مانی جائے گی ان کی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں تو ماں باپ کی بات مانی جائے گی، لیکن جہاں وہ خدا رسول کے حکم کے مقابلے میں آئیں گے تو پھر ان کی حیثیت نہیں ہے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی کو مانا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ کوشش کریں تجھ پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم ہی نہیں، اور حقیقت علم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں کسی شریک کا، تو پھر ان کی بات نہیں مان۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ مومنین اور صالحین، مومنین صالحین یعنی اچھے اعمال کرنے والے مومن یعنی نیک مسلمان. فرمایا نیک مسلمانوں کو ہم نیک بندوں میں ہی داخل کر دیں گے. اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ایک تو نیک لوگوں کا صلہ ہے کہ اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قدر فرماتا ہے. دوسری کتنی خوبصورت بات ہے کہ نیک لوگوں کا صلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کا صلہ یہ ہے کہ ہم انہیں نیک لوگوں میں ہی داخل کر دیں گے. گویا نیکوں کے گروہ میں شامل ہونا، صالحین کی جماعت میں شامل ہونا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا صلہ ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کے گروہ میں شامل کر دے. کیونکہ نیکوں کے گروہ میں شامل کرنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکوں میں رکھے، ہمیں قبر و حشر کے اندر بھی نیکوں کے گروہ میں رکھے، ہمارا حشر قیامت کے دن نیکوں کے گروہ میں ہو اور جنت کے اندر بھی ہم صالحین کے گروہ کے اندر ہو. تو اسے پتا چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے گروہ میں شامل ہونا، یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک بڑی بات ہے، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. لہذا کوشش کر کے اچھا ماحول، اچھے لوگوں کا ماحول، نیک لوگوں کا ماحول اپنانا چاہیے. جیسے الحمدللہ نیک اور صالحین علماء ہوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے اہل علم ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ پیر صاحبان ہوتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ اس میں ایک مجموعی طور پہ بڑا ایک خوبصورت ماحول ملتا ہے، اس میں بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے، اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، صالحین کے گروہ میں شامل ہوتا ہے، خود صالحین میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی نیک بن جاتا ہے. تو لہذا اپنے آپ کو کوشش کر کے اچھے لوگوں کی صحبت میں ہی رکھنا چاہیے. اس کے بعد منافقین کا بیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں. کیا تمام جہان والوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب نہیں جانتا، اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا. یہاں پر اب ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے. اوپر تو وہ کہ جو نیکوں کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں، جو راہ خدا میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یہاں فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں جی ہم اللہ پر ایمان رکھتے، آمنا باللہ، ہمارا خدا پہ ایمان، لیکن اگر اللہ کی راہ میں انہیں کو تکلیف پہنچے، کیونکہ راہ خدا میں آزمائش ہوتی ہے، جیسے سورہ مبارکہ کے شروع میں فرما دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں آزمائش ہوگی، تو فرمایا کہ جب راہ خدا میں کوئی آزمائش ہوتی ہے تو اس تکلیف کو جو لوگوں کی طرف سے ہے اسے خدا کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، یعنی اسے اتنا اس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور اسے اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ جیسے خدا کا عذاب ہی ان کے اوپر آ گیا. اور دوسری طرف رویہ یہ ہے، یعنی تکلیف آئے تو پھر تو اپنی جگہ سے متزلزل ہو جاتے، ہل جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے مدد آئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے، مسلمانوں کو نعمت مل جائے، مسلمانوں کی تائید ہو جائے، تو پھر مسلمانوں سے یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یار، ہم تو ہیں ہی تمہارے ساتھ. یعنی جب تکلیف آئی تو جدا ہو گئے اور خدا کا بھی شکوا کرنے لگے، دین اسلام پر بھی اعتراض کرنے لگے، اور جب کوئی خدا کی طرف سے تائید، نصرت اور مدد آئی تو پھر مومنوں سے کہنے لگے یار ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی دنیاوی مفاد کے لیے تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن راہ خدا میں تکلیف اٹھانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے جہان والوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا نہیں؟ کیوں نہیں؟ یقیناً ہے. یعنی فرما دیا کہ منافق جو مرضی طرز عمل اختیار کر لے لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے, خدا تو ان کے دلوں کے احوال کو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, ایمان ہے بھی یا نہیں. مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, حقیقتاً بھی ان کے دل میں وہ بات موجود ہے یا نہیں؟ نہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دے گا, منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا. چنانچہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی پہچان کروا دی, منافقوں کو جدا بھی کر دیا, اور آخرت کے اندر بھی منافق بالکل مسلمانوں سے جدا ہو جائیں گے. اب اس کے بعد ایک اور بات کا تذکرہ ہوتا ہے. کافروں نے, مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا, جو مسلمان ہوئے تھے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, ان سے کہا کہ اے لوگو, تم دوبارہ اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرف آ جاؤ, یعنی بت پرستی کی طرف آ جاؤ, بت پرستی کی طرف آ جاؤ. اور یہ جو ہے کہ تم نے شرک کیا تو گناہگار ہوگے, بت پرستی کی تو گناہگار ہوگی, یہ تمہارے گناہ ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں. یعنی تم اپنا دین چھوڑو, ایمان چھوڑو, اسلام چھوڑو, تمہارے گناہ ہم اپنے اوپر اٹھا لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر بیان فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھا سکتا. کہ کوئی آدمی کسی کو بولے کہ قیامت کے دن میں تمہارے گناہ اپنے ذمے لے لوں گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا, دوسرے کے گناہ یہ نہیں اٹھا سکے گا. ہاں, سوائے ایک صورت کے کہ کسی کو گمراہ کیا یا گمراہی کا اسے راستہ دکھایا, گناہ کا راستہ دکھایا, یا گناہ کی ریت قائم کی جس کے اوپر لوگوں نے پیروی کی. تو اب ان جن کو گمراہ کیا, ان گمراہ کرنے والوں پر ان لوگوں کا گناہ بھی آئے گا, انہیں بھی گناہ ملے گا اور ان پر بھی گناہ آئے گا. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا, ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے, حالانکہ یہ کافر ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھائیں گے, بے شک وہ جھوٹے ہیں, اور بے شک ضرور یہ لوگ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ اور بھی بوجھ اٹھائیں گے, اور ضرور ان سے قیامت کے دن ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تھا وہ کہ کافروں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو, تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ ان کے گناہوں کا بوجھ یہ نہیں اٹھائیں گے, یہ جھوٹے ہیں. ہاں, اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ان کا بوجھ اٹھائیں گے, اپنی پیروی کرنے والوں کا بوجھ اٹھائیں گے, اور پھر قیامت کے دن ان سے ان کے بہتانوں کے بارے میں کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے, یہ ان سے پوچھا جائے گا. اب یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ جو آدمی گناہ کا راستہ ایجاد کرتا ہے یا دوسروں کو گمراہ کرتا ہے, تو ان لوگوں کا گناہ یعنی پیروی کرنے والوں کا گناہ بھی اس موجد ایجاد کرنے والے کو ملتا ہے. تو گناہ کے معاملے کے اندر گناہ سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے, خواہ وہ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ, ذاتی گناہ ہے یا متعدی گناہ ہے. لیکن جو متعدی گناہ یعنی جس کا اثر دوسروں تک جاتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. تو وہ لوگ کہ مثال کے طور پہ ایک شخص گانا گاتا ہے, اس گانے کو 10,00,000 لوگوں نے سنا, اس بندے کو گانا گانے کا گناہ جدا ہوگا جس انداز کے اندر آج کل رائج ہے, اور وہ جو 10,00,000 لوگ سنیں گے ان کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا. فلمیں بناتے ہیں, بے حیائی پر مبنی فلمیں بنائی یا ماد اللہ کفریات پر مبنی فلمیں بنائی, بنانے والے کو بنانے کا ایک گناہ, اور اب اگر 10,00,000,000 لوگوں نے اس کو دیکھا تو 10,00,000,000 لوگوں کا گناہ اس فلم بنانے والے پر ہوگا. اسی طرح گناہوں کی اور صورتیں, جو بھی گناہ معاشرے کے اندر رائج کیا جاتا ہے, بے حیائی کی ویب سائٹس ہیں, جو بندہ بناتا ہے اسے گناہ, अब उसके बाद दुनिया में अगर 1 अरब लोग भी देखेंगे, उन 1 अरब लोगों का गुना इस फोहश और बेहयाई वाली वेबसाइट बनाने वाले को होगा। तो अब इसके ऊपर गौर फरमा लें कि ये जो गुनाह हमारे मुआशरे में राइज हैं, ड्रामे बनाना, फिल्में बनाना, गाने बनाना, मौसीकी तरतीब देना, और ये सारा कुछ करते हैं और बड़े इसके ऊपर फखर करते हैं और जनाब बड़ा उसके ऊपर एक अपने आप को प्राउड फील करते हैं और बड़ा एक दूसरे को शाबाश देते हैं, फेस्टिवल मुनाकिद करते हैं और जनाब उसके जो है ना वो अवार्ड उसके दिए जाते हैं। किस चीज का अवार्ड है? इस चीज का कि तुमने बेहयाई फैलाई? ये इस चीज का अवार्ड है कि तुमने मुसलमानों में या लोगों के अंदर गुनाह फैलाए? ये इस चीज का अवार्ड है कि तुम लोगों को बेहया बनाते हो, बेशर्म बनाते हो, उनको बेगैरती सिखाते हो? ये इस चीज का अवार्ड दिया जा रहा है? तो दुनिया में तो ठीक है, ये दुनिया में सिले भी मिल जाएंगे, दुनिया के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आखिरत का क्या है कि जो जो लोग इनकी वजह से गुनाह में मुब्तला होंगे, उन सब के गुनाहों का बोझ इसके ऊपर भी डाला जाएगा। अल्लाह ताला हमें इसे महफूज फरमाए। अब इसके बाद यहां पर जैसे ऊपर जितनी आयतें गुजरी, इसमें आजमाइशों का तज़किरा था कि अल्लाह की राह में तकलीफें आती हैं, आजमाइशें आती हैं। अब अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली देने के लिए और मुसलमानों को भी तसल्ली देने के लिए कि राह खुदा में आजमाइशें आती हैं, राह खुदा में तकलीफें उठाना पड़ती हैं, अल्लाह ताला इसके लिए जो गुज़श्ता साबिका रसूल हैं, अल्लाह ताला उनकी मिसालें बयान फरमाता है। चुनाचे सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान फरमाई। नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान करने की वजह यह है कि एक तो नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी रसूल हैं। रसूल नूह अलैहिस्सलाम पहले, नबी आदम अलैहिस्सलाम पहले, नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल के जिनको अल्लाह ताला ने काफिरों की तरफ भेजा। तो अब यानी नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पहले रसूल हैं जिन्हें काफिरों की तरफ भेजा गया। अब यहां पर दूसरी बात कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी लंबी जिंदगी अता फरमाई। कितने लोग मोमिन हुए? बाद रिवायतों में 40 है, 42 है, 70 है, 72 है, तकरीबन यानी इसके आसपास है। इतने लोग सिर्फ उन पर ईमान लाए और मुसलमान हुए 950 साल की तबलीग के बाद। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी इस हवाले से एक तसल्ली दी गई कि आप भी तबलीग फरमा रहे हैं, लोग उतनी तेजी के साथ इस्लाम नहीं कबूल कर रहे जो आपका दिल करता है, लेकिन आप ये देखें कि नूह अलैहिस्सलाम तो 950 साल तबलीग करते रहे, उन पर कितने लोग ईमान लाए। तो चुनाचे अब बयान होता है, इरशाद फरमाया, वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون। और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 साल कम 1000 साल रहे, फिर कौम के ईमान ना लाने की वजह से लोगों को तूफान ने पकड़ लिया और वो लोग जालिम थे। فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ। तो हमने नूह और कश्ती वालों को बचा लिया और उस कश्ती को सारे जहान के लिए निशानी बना दिया, यानी पूरी कौम तबाह हो गई। नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों को अपनी कश्ती में सवार किया था अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। अब दूसरे रसूल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान होता है, ये बड़ा तफसील से वाकया बयान हुआ। इरशाद हुआ, इब्राहिम इज़ क़ाला लिक़ौमिही उबुदुल्लाह वत्तकूह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औथानन वतख़लुकून इफ़का इन्नल्लज़ीन तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा फ़ब्तग़ू इंदल्लाहिर रिज़्क़ा वअबुदूहु واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين। और इब्राहिम को याद करो जब उसने अपनी कौम से फरमाया, ए लोगो अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो, तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों को पूछते हो और निरा झूठ घड़ते हो, बेशक जिन बुतों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो वो तुम्हारे लिए रोजी के कुछ मालिक नहीं, تو تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کے شکر گزار بنو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہے، تبلیغ کر دینا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، اللہ کے تقوی، اللہ کے خوف کی طرف بلایا، اور ان کو فرمایا کہ یہ جو بت ہیں جنہیں تم خود بناتے ہو، جنہیں تم خود جو ہے وہ گڑھتے ہو، تیار کرتے ہو، تو ان کے بارے میں خدا ہونے کا جھوٹ بھی تم گڑھتے ہو، بت بھی بناتے ہو اور بتوں کے بارے میں یہ دعویٰ بھی گڑھتے ہو کہ یہ خدا ہیں. تو یہ جو بت ہیں یہ تو تمہیں تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ یہ بت تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے. جن چیزوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہی تمہیں رزق دینے والی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ان کو بناتے ہو، تمہارے بنانے سے وہ وجود میں آئے، تو تمہاری روزی کے مالک تو نہیں ہے یہ، تمہاری روزی کا مالک اللہ ہے. لہذا اللہ سے اپنا رزق طلب کرو. مراد یہ کہ جو بتوں سے جا کے رزق مانگتے ہو، جو بتوں سے جا کے جو وہ تم مدد طلب کرتے ہو، یہ بیکار ہے. بت نہیں مدد کر سکتے، مدد تو اللہ کرتا ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے. لہذا اللہ سے اپنا رزق طلب کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے شکر گزار بندے بنو. اور باقی یہ ہے کہ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو مجھ سے پہلے بڑے رسولوں کو جھٹلایا گیا. تو رسول کا کام جو ہے وہ کسی کو جبرن مسلمان کر کے چھوڑنا نہیں ہوتا، رسول کا کام ہے تبلیغ کرنا، خدا کا پیغام پہنچانا، لہذا وہ میں کر دوں گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے پر اپنی قدرت کا بیان فرمایا اور قدرت کی دلیل کو بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ پیدا کرنے کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر وہ اللہ اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ اللہ نے پہلے کیسے بنایا، پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی قدرت پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ لوگوں کی یا مخلوقات کی پیدائش کی ابتدا کیسے کرتا ہے، ہر ہر چیز کی ابتدا دیکھ لو. انسان ہے، کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک قطرے سے انسان بنا دیا. جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے کہاں سے؟ اسی طرح کے قطرے سے. اتنے بڑے بڑے درخت، اتنے چوڑے چوڑے درخت، اتنے پھلوں والے درخت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کس سے؟ اتنے سے بیج سے، معمولی چھوٹے سے بیج سے. یہ پوری زمین خدا نے پیدا کر دی، آسمان بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں، جو مخلوقات پیدا کی ہیں، فرمائے انہیں دیکھو اللہ نے مخلوق کی ابتدا کیسے فرمائی. تو جس خدا نے ایک قطرے سے انسان بنا دیا، جس نے ایک ایک قطرے سے جانور بنا دیے، جس نے چھوٹے سی بیج سے درخت بنا دیے، وہی خدا قیامت کے دن دوبارہ پیدا کر دے گا انسانوں کو. دوبارہ انسان جو ہے وہ ہڈیاں بن جائیں گے، گل سڑ جائیں گے مرنے کے بعد، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دے گا. اگر ایک قطرے سے پورا انسان بن سکتا ہے، تو پھر اس کے کسی نہ کسی چھوٹے موٹے باقی بچ جانے والے ذرے سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ آخر کیا وجہ کہ جو خدا ایک قطرے میں تو وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ اسے انسان بنا دے، اس میں زندگی ڈال دے، تو وہ خدا ایک چھوٹے سے کسی اور ذرے کے اندر، کوئی ہڈی کا ذرہ، کوئی کسی اور چیز کا ذرہ، اس میں اللہ تعالیٰ ایسی قدرت کیوں نہیں پیدا کر سکتا کہ وہ دوبارہ انسان بن جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسی بنائے گا. تو فرمایا کہ مخلوق کی ابتدا کو دیکھو، جس نے جب کچھ نہیں تھا تب بنا دیا، تو جب کچھ بنیاد ہوگی انسان کی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے پیدا کر دے گا, تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, بے شک یہ اللہ پر بڑی آسان بات ہے, یہ کوئی مشکل نہیں. خدا کے لیے تو پہلے پیدا کرنا بعد میں پیدا کرنا سب برابر ہے. ہم اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہمارے لیے یہ انسانوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ ابتداءً بنانا زیادہ مشکل ہے, پھر بنی بنائی چیز کے اوپر مثال کے آگے بنا دینا یہ زیادہ آسان ہے, لیکن خدا کے لیے تو سب برابر ہے. تو فرمایا جس نے پہلے پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ فرمائی کہ تم کوئی خدا کو عاجز نہیں کر سکتے, تمہاری قدرت کیا, خدا کی قدرت کیا, تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. ارشاد ہوا, وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مددگار. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اللہ سے ملنے کا انکار کیا, یعنی قیامت کا, وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فرمایا کہ اے کافرو, تم خدا کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں عاجز کر سکتے ہو, اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار نہ کوئی کام بنانے والا ہے. لیکن کافروں کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرمائے گا, ان کا کام نہیں بنائے گا. ہاں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا اور اپنے نبیوں کی شفاعت کے ذریعے نبیوں کو مددگار بنائے گا, ولیوں کی شفاعت کے ذریعے ولیوں کو مددگار بنائے گا. تو اللہ کے جو نبی ہیں, ولی ہیں, خدا کے پیارے ہیں, وہ اللہ کی اجازت سے, اللہ کی اجازت سے, اللہ کی عطا سے مدد کریں گے, اللہ کی عطا کے بغیر نہیں. نہ یہ کہ وہ اصلا نہیں کریں گے, ایسا بھی نہیں ہے, ورنہ تو شفاعت کی ساری حدیثوں کا معاذ اللہ انکار ہو جائے. اللہ کے نبی, ولی, پیارے مددگار ہیں, مدد کریں گے, لیکن اللہ کی اجازت سے, اللہ کی عطا سے. تو اللہ کی عطا سے بھی انکار کر دینا کہ نہیں خدا کی اجازت اور عطا سے بھی مدد نہیں کریں گے, یہ تو قرآن کی 20 آیتوں کا انکار ہے. ہاں کافروں کی مدد کسی بھی صورت نہیں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے, چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اب وہ مشہور واقعہ بیان کیا کہ جب کافروں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کے آگ میں جلا دو, ان کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو, چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا, فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون. تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا, کب؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ بتوں کو توڑا تھا, اور بتوں کو توڑنے کے بعد جب قوم واپس آئی, بت ٹوٹے ہوئے دیکھے, تو آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے جو خداؤں کے ساتھ یہ کیا کر دیا, یہ کس نے ہمارے خدا توڑ دیے. تو پھر کسی نے کہا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان تھا, وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہوئی, ابراہیم علیہ السلام نے بڑے لاجواب قسم کے جواب دیے. تو اب اس کے بعد قوم کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں, کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ بھئی یہ بت جو ہیں یہ ان کے بڑے بت سے پوچھ لو کس نے توڑا, تو اب وہ سمجھتے تھے کہ بت تو بولتے ہی نہیں ہیں. تو اب یہ جو سوال جواب ہوئے, تو اس کے بعد اب قوم کا کیا جواب تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا. تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا, مگر یہ کہ قوم نے کہا ابراہیم کو قتل کر دو یا جلا دو, تو اللہ نے انہیں یعنی ابراہیم کو آگ سے بچا لیا. بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. چنانچہ قوم نے پھر وہ آگ جلائی, آگ جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینکا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا. جیسے قرآن پاک میں 17 پارے میں ہم پہلے پڑھ بھی چکے, سن بھی چکے, کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیا, سلامتی والی بھی کر دیا, اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر بھی محفوظ رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسے دوبارہ بیان فرماتا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ابراہیم کو آگ سے نجات عطا فرمائی. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپنی قوم کے بت پرستوں کو سمجھایا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے فضائل سے نوازا، بہت سارے کمالات عطا فرمائے. آگے ان کا بیان ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط فرمائے، اور اپنے پیارے نبیوں اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.